بسم الله الرحمن الرحيم فدعاه یہ جو ابو شعیب صاحب ہے انصاری انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ دوسرے چار ساتھی مجموعی پانچ شخص کو کھانے کے لیے بلایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اتنے میں راستے میں ایک چھٹے آدمی بھی مل گئے اور چھٹے آدمی ساتھ ہو گئے. اندازہ ایسا ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے دعوت پر تشریف لے جا رہے ہیں. کوئی یہ کہ حضور کسی کی عیادت کے لیے, ملنے کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ان کو ایسا ہوا چلو میں بھی ساتھ ہو جاتا, وہ چھٹے آدمی بھی ساتھ میں جڑ گئے. اب جس میزبان نے دعوت کر رکھی تھی ان کے گھر پہنچے, دعوت تھی پانچ تھی, پہنچ گئے ایک سے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی مکان مالک کو فرمایا, یہ آدمی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں, ارے تبھی آنا, آپ کی دعوت پہنچی تب یہ پانچ کے مجموعے میں نہیں تھے, ہم پانچ آ رہے تھے نہیں, تب رستے میں یہ جڑ گئے ہیں. فَإِن شِئْتَ أَن تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَن لَهُ, اگر تمہارا دل چاہے تو ان کو اجازت دو اور نہ چاہے تو اجازت مت دو, واپس چلے جائیں گے. دیکھو میزبان کو کتنی صراحتن حضور نے عرض کیا کہ تمہاری پانچ کی دعوت تھی, ہم پانچ آ رہے تھے, دعوت دیتے وقت یہ صاحب موجود نہیں تھے, اب وہ ہمارے ساتھ ہو لیے ہیں, آپ کی مرضی, ان کو دعوت میں شریک کرنا ہو کرو, نہ کرنا ہو منع کر دو, یہ واپس چلے جائیں گے. وہ کیا کہنے لگے, لا حضور نہیں ہوئے وری, آپ کے ساتھ آئے نا ان کو ہم واپس کریں, ایسا ہوئے بھائی, بل قد عزمت لا, بلکہ میں نے ان کو اجازت دے دی ان کو بھی طعام میں شریک کر لیا جائے. ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا, فقال لغلام له قصاب, ابو شعیب انصاری نے اپنے غلام قصاب کو کہا کہ بھائی پانچ آدمی کھا سکے اتنا کھانا تیار کر. بس ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں قصاب لوگ بھی تھے اور حضور نے ان کو کام کرنے دیا. معلوم ہوا گوشت کی کٹنگ کا دھندا جائز ہے, یہ ترجمۃ الباب سے ثابت ہو گیا. بس قصابوں کو چاہیے کہ دو نمبر ہی نہ کریں, لوگوں سے پیسے اچھے گوشت کے لے گئے یا اس کے گوشت اچھا دینے کے بجائے ہڈیاں نیچی چھڑے چربی ایسا سب گھسا نہیں دے رہے, باسی گوشت نکال کے دے رہے نہیں کہ وہ تازہ گوشت ہے, ایسا نہ بولے. یہ قصائیوں کو لحاظ رکھنا چاہیے. بعض لوگ ہمارے ملکوں میں تو ابھی یہ چوری نہیں آئی, لیکن مکہ مدینہ میں یہ چوری سنی کھاٹ کی ہوگی, کیا چوری؟ کہ وہاں فروزن گوشت ملتا ہے سستی قیمت کا ہوتا ہے کم قیمت کا، اور وہیں مکہ مدینہ میں ذبح شدہ وطنی لحم وہ مہنگا ہوتا ہے، دونوں کے ریٹ میں فرق ہے۔ تو اپنے یہاں سے گئے ہوئے کچھ قصاب لوگ کیا کرتے ہیں، فروزن آرڈر لیں گے حج کے عمرے کے ٹور والوں سے، ہوٹل والوں سے گوشت کا آرڈر، تازہ گوشت ہم لیں گے، بھاؤ بھی لیں گے تازے گوشت کا، اور خود بکرے نہیں کاٹیں گے، یا کاٹیں گے تو دو چار، باقی فروزن گوشت لیں گے، گرم پانی میں اس پہ تھوڑی دیر رکھ دیں گے، برف پگھل جائے گا تو ایسا لگے گا کہ تازہ گوشت، اور تازے گوشت کے ریال لے کر کے فروزن گوشت گرم پانی میں ڈال کے بیچ دیتے ہیں، ایسی دو نمبریاں کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بڑے کا قیمہ باقاعدہ کاٹن کے کپڑے میں رکھ کے نہیں چھوڑتے ہیں، اس کا لال پانی نکل جاتا ہے تو پھر وہ سفید بکرے کے قیمے جیسا دکھتا ہے، وہ بکرے کے قیمے کے نام پہ بیچتے ہیں، ہوتا ہے وہ بڑے کا، یہ دو نمبر ہی غلط ہے۔ قصاب کے جواز پر استدلال ہے، لیکن یہ ہے کہ کھاٹ کی لوگ بھی دو نمبر ہی نہ کرے۔ اب یہاں دعوت کے متعلق دو چار باتیں سن لو۔ دعوت میں کسی کو اجازت کے بغیر لے جانا مناسب نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دعوت دے رہے تو پوچھ لینے کا کتنے آدمی کو لانے کی اجازت ہے، تو بھائی میرے ساتھ 22 آدمی آئیں گے، اور ٹھیک ہے آپ 22 کو لے آنا، اجازت ہے ہماری طرف سے، بغیر اجازت کے لے جانا مناسب نہیں۔ اگر بغیر اجازت کے کسی کو لے گئے تو ان کو پہلے وہاں کھڑا رکھ کر مالک کو پوچھنے کا، گھر والے کو، میزبان کو، بھائی یہ دو چار کو ساتھ لایا ہوں، اجازت ہے تو آئیں گے، ورنہ وہ تو ابھی رکشہ پکڑ کے چلے جائیں گے، اجازت دے ابھی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کہے منع کر دے، بھائی آپ لوگ جاؤ اجازت نہیں مل رہی ہے، دینے کا برا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی بلا بلائے بلا دعوت کھانے پہنچ گیا تو چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا، اتنی سخت وعید ہے حدیث میں، بلا بلائے کھانے چلے جانے کا، چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا، اس لیے بن بلائے نہیں جانے کا۔ بعض مرتبہ میزبان مکھی چوز ہوتے ہیں، یا ناپ ناپ کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میزبان ایسا ہے کہ زائد آدمی کو لے جانا اس کو ناگوار گزرے گا، تو پھر بالکل زائد آدمی کو نہ لے جاوے۔ بعض جگہ میزبان دریا دل آپ جیسے ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے کہ زائد لے جائیں گے تو بھی ان کو برا نہیں لگے گا، تو بھی اجازت لینا اولا ہے تاکہ طیب نفس پایا جائے، اور حدیث میں مال کی حلت کے لیے طیب نفس شرط ہے، اسی لیے وہاں جا کے پوچھ لینے کا طیب نفس۔ البتہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ گھرانہ ایسا ہے، بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی بزرگ آ جاوے، کوئی مولانا آ جاوے، تو سبیل عام ہوتی ہے، جو بھی آوے ہر دوے بیٹھے کھاوے، ایسی سبیل عام ان کے یہاں رہتی ہے، ایسے ہوتے ہیں اس دور میں بھی چند لوگ، تو ایسی جگہوں کے اوپر پھر زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں۔ چلو بے میں جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جائے گی۔ بے میں جھوٹ بولنے کے بھی عجیب عجیب طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، عجیب عجیب طریقے۔ لوکل مال ہوگا اور اس کو کہیں گے فورین کا مال ہے، جھوٹ بولنے کا طریقہ۔ باسی مال ہے کہیں گے تازہ مال ہے، ہم وہاں پر ذرا رائی کا وہ گھر ڈال دیا اور کہے گی آج ابھی نکل گیا ہے ایک دم تازے کھمڑے، حالانکہ وہ کل شام کو نہیں بکے تھے، وہ ہے جھوٹ ہے، غلط طریقہ ہے۔ لوگ عجیب عجیب طریقے سے بے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض لوگ جھوٹ کیسے بولتے ہیں معلوم، سچ کے انداز میں۔ گھر سے صبح نکلیں گے تو شو روم میں تین چار اچھے ڈریس رہتے ہیں، تو بیوی کو کہتے ہیں کہ تم اس سے مانگنی 25,000 میں، تو بیوی کہے گی فلاں ڈریس جو شو روم میں پہلے نمبر پر ہے وہ مجھے 25,000 میں دے دو، دوسرے والا 50 میں دے دو، تیسرے والا 1,00,000 میں دے دو، چوتھے والا 2,00,000 میں دے دو، نہیں دینا ہے، ہو گیا۔ بیوی بھی اور ٹرین ہوتی ہے، وہ دونوں کی جینس ایک رہتی ہے نا، وہ بعض خاندان والوں کو یہ مہارت بہت ہوتی ہے، تو کہہ کر کے اس طرح نکلتے ہیں۔ اب دکان پہ کوئی گراہک آیا، پوچھتے یہ کتنے کا، 25,000 کا جوڑا، تو گراہک بےچارا کہے گئے 20,000 میں دے دو، نہیں تو کیا کہے گا، باللہ تاللہ واللہ تین قسم کھائے گا، 25,000 میں تو صبح میں اتنے مانگا تھا میں نے نہیں دیا، تو گراہک بےچارا متاثر ہو جاتا ہے، تو واقعی ڈریس بہت قیمتی ہوگا، اس لیے تو اس نے 25 میں مانگا پھر بھی نہیں دیا، پھنس گیا بےچارا۔ ایک سے ایک اس میں فنی مہارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے میں، مال نکالنے میں۔ والکتمان فی البیع، اور بات چھپانی بھی نہیں چاہیے، ایپ مت چھپاؤ ورنہ برکت مٹ جائے گی، دولت آئے گی برکت مٹ جائے گی۔ چلو ابو الخلیل، ان کا نام ہے صالح ابن ابی مریم الدبوعی، یہ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن نوفل ہاشمی سے نقل کرتے ہیں، اور یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے اختیار پر رہتے ہیں جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوئے۔ تو معلوم یتفرقہ حضور نے فرمایا یا حتیٰ یتفرقہ فرمایا، اگر دونوں سچ بولیں گے، بات کھول کے بتلا دیں گے، تو دونوں کو بے میں برکت دی جائے گی، اور اگر دونوں بات چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو بے بھی کی برکت مٹ جائے گی۔ ایک لطیفہ نہیں بیان کرتے ہیں وہ، کوئی ٹوپی والے کا اور ایسا، تو کہیں رکا ہوا تھا، بندر ٹوپیاں اٹھا کے سر درخت پہ بیٹھ گیا، پھر سب وہ ٹوپیاں لے گیا، پھر کچھ ٹوپیاں نیچے ڈالی، پھر کچھ پانی میں ڈالی، تو کہا جتنے کا کوئی اس طرح کے لطیفے بیان کریں گے کہ جتنے پانی کے پیسے تھے وہ پانی میں گئے، اور جتنے یہ تھے اس میں گئے تو پھر نتیجے لوگ کہتے ہیں جو بناوٹی جھوٹ بات کو کر کے دھندا کرو گے تو برکت اڑ جائے گی. چلو ربا انٹرسٹ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے. جس کسی سودے کے اندر ربا آ گیا تو اس میں حرمت آ گئی. کوئی بھی سودا کسی طرح بھی اس میں ربا داخل ہو گیا تو حرمت آ گئی اس کے اندر. امام علی مقام نے ربا کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا اور بہت اچھا کام کیا کہ آیت کریمہ ہی لے آئے ترجمۃ الباب میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو تم سود کو دگنے پہ دگنا چڑھا بڑھا کے مت کھاؤ. کیا ہے اضافہ مضافہ وہ سمجھو. ہمارے یہاں گجراتی میں اضافہ مضافہ کو کہتے ہیں چکر وردھی ویاج. اس کی شکل کیا ہوتی ہے وہ سمجھو. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ قرض دیتے لیتے تھے, مدت کا بھی تذکرہ کرتے تھے کہ اتنی مدت کے لیے یہ قرض ہے اتنے ٹائم کے لیے. اب قرض کی مدت پوری ہو گئی, دو حال ہیں, یا تو مدت پوری ہونے پر مقروض قرض ادا کر دے گا تو قصہ ختم. دوسری حالت یہ ہے کہ مدت پوری ہوئی لیکن وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے مدت پوری ہونے کے اوپر, تو اب یہ کیا کرے گا. قرض خواہ کو کہے گا بھائی تھوڑی مدت بڑھا دینی ہے, میں نے ایک سال پر قرضہ لیا تھا لیکن ایک سال میں تو میں قرضہ ادا نہیں کر سکوں, دو سال کر دیں گے بھائی. اسے کہا ٹھیک ہے میں دو سال کر دیتا ہوں, لیکن پہلے سود اتنا تھا اب سود ڈبل ٹریبل دینا پڑے گا. وہ بیچارہ مقروض جس کے پاس پیسے نہیں ہیں مجبوری میں ہر بات کے لیے راضی ہو جاتا ہے. یہ ہے اضافہ مضاعفہ, مدت متعین کی, مدت پر قرض نہ چکا سکا, مدت بڑھانے کی درخواست کی, درخواست منظور کر لی قرض والے لیکن اس کے سامنے سود کی مقدار بڑھا دی. یہ ہے اضاف مضاف, یہ ممنوع شریعت میں, بڑا گناہ کا کام ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم. ام من الحرام, روایت پیچھے گزر چکی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا, چونکہ روایت میں تو کیا آیا کہ لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحرامی امن الحلال امن الحرامی. اس میں ربا کا تو کوئی تذکرہ ہے نہیں, پھر ترجمۃ الباب سے ربط کیسے کریں گے. سمجھو ربط, جس آدمی کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوگی وہی اضعاف ربا کو کھائے گا. جس آدمی کو کمائی میں آمدنی میں حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, وہی آدمی دگنے پہ دگنا دگنے پہ دگنا سود کھائے گا. ہو گیا ربط دونوں میں. تو حدیث شریف میں کیا ہے, آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی, حلال کماوے گیا حلال کماوے گیا حرام کماوے. اور ترجمۃ الباب میں ہے سود. تو جس آدمی کو کمائی میں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی, وہی آدمی سود پہ سود کھانے کے چکر میں رہتا ہے. دوسرا ربط سمجھو, اگر کوئی آدمی غلطی سے ایکاد مرتبہ ریبا لے لیوے تو بھول کہی جائے گی, لیکن بار بار کرے تو مطلب یہ ہے کہ حرام کے متعلق وہ بے فکرا ہو گیا ہے. ایکاد مرتبہ لے لیا, گناہ ہے غلط ہے برا ہے, لیکن ہم کہیں گے بیچارے نے بھول سے لون لے لی تھی, گرچہ غلط کیا لیکن بار بار سود میں پڑتا ہی رہتا ہے, بعد آتا ہی نہیں. تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ حرام آمدنی کے بارے میں یہ آدمی بے فکرا ہو گیا, اسی لیے وہ بار بار سود لے رہا ہے. یہ دوسرا ربط ہوگا ترجمۃ الباب سے. چلو, اب سود کا معاملہ ہے نا, بڑا سنگین ہے, یاد رکھنا. کسی طرح بھی سودی معاملے میں شرکت کرنا گناہ ہے اور برکت کو ختم کرنا ہے. کسی طرح بھی سودی معاملے میں تم شرکت کرو تو برکت بھی ختم ہو جائے گی اور گناہ بھی ہوگا اوپر سے. اب سودی معاملے میں لوگ شرکت کیسے کیسے کریں گے, سود کھائیں گے یعنی سود کو استعمال کریں گے. نمبر دو, سود کے معاملے میں گواہ بنیں گے. بھائی چلنی بینک میں لون میں ذرا گواہ بن جانی, میرا وٹنس ہو جانی, ذرا یہ فارم پہ دستخط کر دینی وٹنس میں میری لون پاس کرانے کی ہے, سودی لون, مجھے بھی یاد کے معاملے میں گواہ بن جانی. نمبر تین, سودی معاملات کی تحریر, سود کی تحریر, یہ سب برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے. جی کوئی کوٹھوا گیا تم میں سے جمعرات کو؟ کوئی نہیں گیا کوٹھوا. کوٹھوا چاند پیر, چاند پیر بھی کوئی نہیں گیا جمعرات کو. جوراور پیر نہیں گئے کبھی. اچھا درگاہوں پر تم نے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے, یا باپو کے یہاں عامل باپو لوگوں کے یہاں ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ تو باپو راؤنڈ میں بٹھاتے ہیں, پھر اس میں مرد عورت بیٹھ کے ڈھونڈتے ہیں وہ, جیسے کہ ان کو کچھ سوجھ بوجھ نہ, پھر کچھ نہ کچھ بولتے ہیں وہ, پھر کہتے ہیں نا کہ اس کو باہر کا ہو گیا ہے, جنات کی جھپٹ لگے لیے, ڈاکن لگے لیے, ایسا سب بولتے ہیں. تو دیکھا کبھی ایسا منظر, وہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں نا, سود, وہ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ اس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو چھو کر کے. یعنی کسی کو شیطان لگا, بھوت لگا, ڈاکن لگی, ناپاک جنات لگا, پھر کیسا وہ پاگل جیسا ہو جاتا ہے, ڈھونڈتا ہے, بک بک کرتا ہے. اس طرح یہ سود خور لوگ قیامت کے دن قبر سے باہر نکلیں گے بکواس کرتے ہوئے, ایل پھیل بولتے ہوئے, عقل سلامت نہیں ہوگی, عقل اڑی ہوئی ہوگی. خبتی العقل اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی عقل خبتی ہو گئی ہے. تو قیامت کے دن قبر سے نکلتے وقت سود خوروں کا یہ برا انجام ہوگا. کیوں ایسا انجام ہوگا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کو جو سزا یا جزا دی جاتی ہے اس کا اچھے اور برے عمل سے گہرا ربط ہے, بہت گہرا ربط ہے. تمہیں روزدار کے لیے ریان ہی کیوں, بابو ریان کیوں؟ کیونکہ رئی کے معنی آتے ہیں سہرا بھی, اور یہ دنیا میں پیاسا رہا تھا نا, اس لیے وہاں بابو ریان. تو جزا اور عمل میں ربط بہت ہے اللہ کے یہاں. تو یہاں کیسے جزا اور عمل میں ربط کریں گے کہ یہ آدمی دنیا میں پاگلوں جیسی بات بولتا تھا اس لیے قبر سے نکلتے وقت بھی پاگلوں جیسا ہوگا. دنیا میں پاگلوں جیسی بات کیا بولتا تھا؟ کہ جس طرح کاروبار حلال ہے اس طرح سود بھی حلال ہے, یہ پاگلوں جیسی بات ہو گئی. تو دنیا میں یہ پاگلوں جیسی بات بولتا تھا اسی لیے قیامت کے دن قبر سے نکلتے وقت پاگلوں کی طرح بکواس کرتا ہوا آئے گا. یہ ہیں جزا کا مطابق عمل ہونا. جتنے سود خوار ہیں پاگل اور گانڈے جیسے اٹھیں گے قیامت کے دن, بک 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 کرتے ہوئے, الٹا سیدھا بولتے ہوئے. اور نعوذ باللہ دنیا میں بھی ہم نے بہت سے گھرانوں میں ایسا دیکھا کہ جو بے دھڑک سود لیتے ہیں, دیتے ہیں, سودی لونوں میں پڑتے ہیں, ان کے گھروں میں نعوذ باللہ پاگل پنا آتا ہے. دنیا میں بھی وہ سزا بھگتتے ہیں. تو یہ امام علی مقام یہاں ترجمۃ الباب لائے. جی مسروق رحمت اللہ علیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ان کو مسجد شریف میں سنائی. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں مسجد شریف کے اندر سنائی. ثم پھر شراب کی تجارت حرام کر دی گئی, پھر شراب کی تجارت حرام کر دی گئی. اب یہاں چند باتیں بڑی اہم حل کر دی. پہلا مسئلہ دھیان سے حل کرو کہ نزلت آخر البقرہ, بعض حضرات شعرا یوں فرماتے ہیں کہ یہ لفظ راوی کو وہم ہو گیا ہے, اس لیے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت سورہ بقرہ میں,
وہ یہ تھی
وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.
وہ آیت سود کے متعلق ہے ہی.
تو جی راوی نے کیسے کہہ دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو نازل ہوئی. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ راوی کا وہم ہے. لیکن ایک دوسری اچھی توجیہ سمجھو اس کی. سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں نازل ہوئی یعنی احکام کے متعلق وہ ہیں آیت ربا. کہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں آخری نازل ہوئی احکام کے متعلق وہ ہیں آیت ربا. جو یہاں امام نے ترجمہ تل بات میں نقل کیا. اسی لیے ایک توجیہ سمجھ لیا. سورہ بقرہ کی اخیر میں نازل ہونے والی آیت مراد ہے. اور اخیری اخیری زمانے میں نازل ہونے والی ایک آیت نہیں چند آیت. جیسے جو کام بھی رجب شعبان میں ہوتا ہے لوگ کیا لیکن سال کے اخیر میں ہوا. حالانکہ وہ ایک نہیں متعدد کام ہوتے ہیں. لیکن ان متعدد کاموں پر محاورہ کیا بولا جاتا ہے سال کے اخیر میں ہوا. تو کوئی پوچھے نا کہ یہ ہوا تھا کہ یہ ہوا تھا سال کے اخیر میں. کہ یہ سب سال کے اخیر میں ہو گئے تھے یہ کام اس طریقے سے. تو اخیری نازل ہونے کے اعتبار سے چند آئے تھے. اس میں ربا والی بھی ہے اور اس میں وتقو والی آیت بھی ہے. ربا والی آیت بھی ہے اور وتقو والی آیت بھی ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا. اخیر میں نازل ہونے والی آیتوں میں وتقو بھی ہے اور آیت ربا بھی ہے. جب یہ اخیر میں آیت ربا نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی شریف میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنایا. ایک بات یہ ہو. اس کے بعد یہ سمجھو کہ ثم پھر شراب کی تجارت حرام ہوئی. یہ کیا ہے کہ ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ آیت ربا نازل ہوئی پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا گیا. دیکھیے بظاہر بے جوڑ سا معلوم ہو رہا ہے کہ بات ادھر سود کی چل رہی ہے. تو سود کی آیت نازل ہو رب کہہ رہے کہ پھر خمر کی تجارت حرام ہونے کا اعلان ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے. اب سمجھو دونوں میں تطبیق. لفظ ثم کو تراخی زمان کے لیے نہیں, یعنی زمانے کو مؤخر بتلانے کے لیے نہیں, بلکہ بیان میں تراخی کے لیے مان لو. ثم تراخی کے لیے آتا ہے, یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے. لیکن یہاں پر تراخی زمانی مراد مت لو کہ پہلے ربا کی حرمت ہوئی بعد میں شراب کی حرمت ہوئی, یہ معنی نہیں لینے کا. بیان کے اندر تراخی مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرما کر ربا کی حرمت بیان فرمائی, پھر یوں فرمایا کہ شراب کی تجارت بھی ممنوع. بیان کے اعتبار سے یہ سمہ. تراخی زمانی مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد لگے بیان. بیان کے اعتبار سے تراخی. دوسری بات, بعض حضرات نے اس کی توجہ کیا دیا شراب کی حرمت تو بہت پہلے ہو چکی تھی کہ شراب نہیں پینے کا. انما الخمر والمیسر والانصاب والی آیت کریمہ کے ذریعے شراب کی حرمت تو بہت پہلے آ گئی تھی. لیکن ثم حرمت تجارت فی الخمر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کے بھی حرام ہونے کا اعلان فرمایا. پہلے شراب پینے کی حرمت آئی ان نمبر خمر والے آیت کے ذریعے سے, تو شراب پینا حرام. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریبا کی حرمت بیان فرمانے کھڑے ہوئے, تو ریبا کی حرمت بیان فرمائی, آیت تلاوت فرمائی, اور ساتھ ساتھ میں حضور نے موقع سے یہ بھی بیان فرما دیا کہ بھائی جو شراب پینا حرام ہے نا, اب اس کی تجارت بھی حرام ہے. سمجھ میں آئی پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو ہوئے تھے ریبا کی حرمت بیان کر, آپ نے آیت ریبا بیان فرمائی اور شراب ریبا کی حرمت بیان فرمائی. پھر دیکھا کہ موقع ہے, تو اب شراب کی تجارت کا حرام ہونا بھی موقع سے بیان فرما دیا کہ بھائی سنو, شراب پینا تو بہت پہلے حرام ہو چکا ہے لیکن اب اس کی تجارت بھی حرام ہے. تو تجارت کی حرمت کا اعلان بعد میں, یہ بھی ایک اس کی توجہ کی گئی ہے. ایک تیسری بات, بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ شراب کی حرمت کا بیان سورہ مائدہ میں ہے, اور وہ تو بہت پہلے اس کا بیان اللہ کے یہاں سے آ چکا ہے, اور ربا والی آیت, حرمت والی آیت ربا کی, وہ بہت بعد میں شریعت میں بیان کی گئی. بلکہ بہت سے حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ سود کی حرمت غزوہ احد کے موقع پر آئی اور تفصیلات حضور نے حجۃ الوداع میں بیان فرمائی. نفس سے حرمت سود کی نازل ہو چکی تھی کب؟ غزوہ احد کے موقع پر. اور تفصیلات کب بیان فرمائی؟ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضور نے اس کی حرمت کی تفصیلات بیان فرمائی. تو اب اس اعتبار سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سود کی تفصیلات کا بیان مؤخر ہوا, سود کی تفصیلات کا بیان مؤخر ہوا, اور حرمت اس کی بہت پہلے آ چکی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے جب آپ ربا کی حرمت بیان فرما رہے تھے, شراب کی تجارت کے حرام ہونے کو بھی آپ نے موقع محل سے بیان فرما دیا کہ شراب پینا تو کب سے حرام ہے لیکن تجارت بھی اس کی حرام ہے. تو اب اس میں ایک بات یہ نکل سکتی ہے کہ سود کی حرمت آئی غزوہ احد میں, اور شراب کی حرمت آئی غزوہ احد کے بعد. سود کی حرمت آئی غزوہ احد میں اور شراب کی حرمت کب آئی؟ غزوہ احد کے بعد. تو اس صورت میں یوں کہہ سکتے کہ ثم حرمت تجارت فی الخمر, کہ پہلے سود کی حرمت بیان فرما دی اور اس کے بعد شراب کی حرمت بیان فرما دی. یہ بھی ایک توجیہ اس کی ممکن ہو سکتی ہے. بہرحال بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ اس لیے جمع فرمایا کہ سود یہ بھی شراب کو معاشرے کے, سود یہ بھی شراب کی طرح معاشرے کو برباد کر دیتا ہے, جس طرح شراب پورے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے سود بھی معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. تو دونوں چیز معاشرے کو برباد کرنے کے اعتبار سے برابر کا مقام رکھتی ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بیان کروایا. سود کے لیے اعلان جنگ آیا, فَأْذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور یہ نصوص میں دو موقع پر ہے، ایک سود میں اور دوسرا اللہ کے ولی کو ایذا پہنچانے میں. ایذا تب اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تو ایک سود میں یہ وعید ہے اور ایک ولی سے عداوت کے معاملے کے اندر. اور جس قدر سخت وعید سود کے لیے، ایسی وعید شراب، زنا، ڈکیٹی، چوری کے لیے بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دوسروں کا خون چوسنا ہے، سود، دوسروں کے خون کو آپ چوستے ہو، اس لیے اس کی سخت وعید حدیث شریف کے اندر آئی. دراصل ربا میں ہوتا کیا ہے کہ آپ سامنے والے سے زیادتی وصول کرے، زائد رقم وصول کرے، سامنے والے سے آپ زائد رقم وصول کرتے ہیں سود کے اندر، وہ بھی مشروط شرط لگا کے، اتنے فیصد، اتنے ٹکا، اتنے پرسنٹیج دینے پڑیں گے. تو مشروط اب زیادتی وصول کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے اس کو مدت دی کہ 6 مہینے بعد میرا قرضہ لوٹانا، اور اس مدت کے بدلے کے اندر آپ اس کے پاس زیادتی وصول کر رہے ہو. یہ ہے بہت بڑا غلط طریقہ کہ بھائی قرض لے جاؤ، 6 مہینے کے بعد دے جاؤ، اور اتنے روپے زیادہ دے جاؤ، کہ تم اس کے پاس غلط پیسے وصول کر رہے ہو. یہ زیادتی بلا عوض ہے جو تم وصول کر رہے ہو. اچھا ایک بات یاد رکھ، اگر کوئی آدمی شرط نہ لگائے اور ایسے ہی زیادتی ملے تو یہ حلال ہے، اور اس کو حسن تقاضی کہتے ہیں. آپ نے کسی کو قرض دیا، شرط نہیں لگائی، لیکن جب وہ چکانے کے لیے آیا تو وہ زیادہ پیسے آپ کو دے جائے، تو یہ تو خوشی خوشی لے لو. اس لیے کہ پہلے سے آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کا حق ادا کرے تو اچھی طرح حق ادا کرے، تو یہ حسن انداز میں حق ادا کرنا ہے. اس لیے یہ جو زیادتی غیر مشروط دی جاتی ہے وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے. اگر یہ ترتیب عام ہو جائے تو لوگ خوشی خوشی قرض دیں گے کہ نہیں دیں گے، کہ پہلے سے شرط نہ لگاؤ اور وقت پر قرض دینے آوے تو زیادہ ہی لے کر آوے، تو لوگ خوشی خوشی قرض دیں گے. یہ تو راس المال نہیں دیتے ہیں، زیادہ کیا، راس المال نہیں دیتے. وہ 100 کے 10 ہوئے تھے، وہ کمال ہے نا کس طرح. ایک آدمی کو 100 روپے قرض دیا. ہمارے یہاں جو خاص اردو بولنے والے لوگ ہیں نا، ان میں یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ 100 روپے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرض لیا، 10 سال بعد وہ مانگنے گیا میرے 100 روپے لانے. تو اس نے کہا 100 کے ہوئے 60 نے آدھے گئے 8. حساب اچھی طرح گنو، 100 کے ہوئے 60 نے آدھے گئے 8، کتنے باقی رہے؟ 100 کے ہوئے 60 آدھے گئے 8، کتنے باقی رہے؟ 30 باقی رہے. کتنے باقی رہے؟ 100 کے ہوئے 60 آدھے گئے 8، یعنی 30 باقی رہے. 10 دیں گے، 10 دلوائیں گے، اب باقی کتنے رہے؟ 10. یہ 10 میں تو مانگنے بھی کیا آیا میرے گھر پہ؟ 10 تو کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ پورے 100 کا ایک سیبھر اڑا کے باقی رکھے کتنے؟ 10. تو اس وقت قرض کا حال ایسا ہو گیا، پھر کون دے؟ تو حسن تقاضی کے اوپر جائز ہے، اچھی طریقے سے ادا کرے. اچھا اس میں ایک جدید مسئلہ سمجھو، بانڈ کا. گورنمنٹ اور بینک کے بانڈ ایشو کرتی ہے مارکیٹ کے اندر،
تو
بانڈ کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے. جب بینک کی طرف سے بانڈ شائع کیے جاتے ہیں کہ قرض لے کر اس پر وہ لوگ زیادہ دیتے ہیں, پبلک سے قرض لیتے ہیں, حکومت بانڈ شائع کرتی اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دیتے ہیں, یہ بھی سود ہے. بانڈ کے اوپر انعامی اسکیم بھی آتی ہے, وہ بھی سود ہے. کیوں سود ہے بانڈ کے اوپر انعامی اسکیم؟ جتنے لوگ بانڈ خریدنے والے ہیں, 1000 2000 4000 آدمی, ان تمام کو وعدہ کیا جاتا ہے مجموعی کہ آپ لوگ بانڈ خریدو, پھر اس میں قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام کورے کے اندر نکلے گا اس کو کروڑ روپے دیں گے. تو مجموعی قرض دینے والوں کو اس طرح وعدہ ہوتا ہے, اس لیے بانڈ اور بانڈ کے اوپر لوٹ جو ہے کورے کی اسکیم یہ ممنوع عائز نہیں ہے. بنیادی ضابطہ قرض کا ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا, نیند اڑا کر کے. پہلا ضابطہ, مدد کرنے کی نیت سے قرض دو. کسی کو بھی قرض دو مدد کرنے کی نیت سے, کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں, اس کا تعاون کر رہا ہوں. اب اگر مدد کرنے کی نیت سے قرض دو گے تو جتنا دیا اتنا ہی لوگے, زائد نہیں مانگو گے. زائد تم کو کیا ملا؟ ثواب ملا. تو قرض دینے والے کی بنیادی نیت مدد, تو مدد کرنے والا تو زائد تھوڑا ہی مانگتا ہے, اس کو تو ثواب ملا. حدیث شریف میں جو قرض کی فضیلت آئی, روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب, دوسری بنیاد سمجھو. بعض مرتبہ قرض دینے والا قرض دیتا ہے نفع میں شرکت کی نیت سے, کہ میں اس کو قرض دوں یہ کاروبار کرے نہ مجھے نفع دے رہے, نفع میں شرکت کی نیت سے, تو پھر بنیاد یہ ہے کہ نقصان میں بھی خوشی خوشی شریک بن جاؤ. پھر یہ نہیں کہ صرف نفع میں شریک, وہ بیچارے کو مقروض کو نقصان گیا تو نقصان میں بھی شریک, پھر وہ من وجین مظاہرہ بد ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو قرض لے جا, نفع کیا کرنے کا؟ تو کہا میں سموسے کی لاری کھولوں گا, دیکھ نفع میں مجھے بھی کچھ دینا ہے, کیا دوں؟ روز 100 روپے مجھے نفع میں دے جانے کا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ منافع میں شرکت چاہتے ہو تو نقصان میں بھی شرکت. اب سموسے کے بھجیے ہو گئے اور گاٹا گیا, نقصان ہوا, تو نقصان میں بھی شرکت. ہو سکتا ہے کہ قرض پورا نقصانی میں چلا گیا آپ کا دیا ہوا, تو پھر آپ کے پیسے بھی گئے. تو یہ دو بنیاد اہم ذہن میں رکھو. اگر آپ نے نفع میں شرکت کی نیت سے قرض دیا تو آپ نقصان میں بھی شرکت کرو, کہ نقصان ہوئے وہ بھی آپ کے پیسے میں آ گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ قرض صرف نفع کے اندر شرکت کے لیے, نقصان میں شرکت ہی نہیں کرنی ہے, یہ سود کہلاتا ہے. اور اس وقت جو ہے نا بہت لوگ یہ دھندے کر رہے ہیں, بہت لوگ ایسے دھندے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, دیندار سمجھتے ہیں, اور بہت جھگڑے ہیں اس وقت لوگوں میں اس مسئلے کو لے کر کے, کہ میں نے اس کو 5 کروڑ دیے تھے, 10 کروڑ دیے تھے, 10 لاکھ دیے تھے. کس نیت سے دیے تھے؟ مزاربت, تجارت میں شرکت. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نقصان ہو گیا, پیسے گئے, تو بس مان لو, دعا کرو. اور اگر یوں تم نے طے کیا تھا کہ نہیں مجھے نفع ملے, بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ہر مہینے 3000 نفع فکس, 5000 لاکھ پر نفع فکس, یہ کہاں سے نفع ہوا؟ یہ غریبا کی شکل ہو. اس میں بہت سے دیندار اور مولوی بھی شامل ہیں, پھر گھاٹا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, سب ایسے دھندے ہو رہے ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے نا, مزاربت پر پیسے دیے تھے ابا کے ترکے میں سے, وہ بھاگ گیا تھا, इसलिए मौलवियों को ये चक्करों में बहुत पढ़ने का नहीं, ये चीज़ मौलवियों को रास नहीं आती है, समझे? हाँ, सीधे सीधे पढ़ाओ, दिन का काम करो, ऐसे सब चक्करों में मत पढ़ो।